الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج نومبر کی 9 تاریخ ہے اور پاکستان بھر میں آج کا دن یوم اقبال کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. اخبارات نے اور الیکٹرانک میڈیا نے اقبالیات کو اپنا موضوع بنایا ہے. چنانچہ آج کی گفتگو میں اقبال مرحوم کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. اقبال امت کی فکری تعمیر کے قافلے کا بچھڑا ہوا ایک مسافر ہے. ملت اسلامیہ کا ہدی خواں، مرد خود آگاہ، مفکر و مصور پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی. پھر یونیورسٹی کے درجے تک جب پہنچے تو فلسفہ عجم کی مختصر تاریخ لکھنے پر جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. حکومت برطانیہ نے ان کی عالمگیر شاعری کی قدردانی میں انہیں سر کا خطاب دیا. آپ نے اپنی شاعری کا آغاز سکول کی تعلیم کے دوران ہی کر دیا تھا. ابتدائی دور میں نظام دکن کے استاذ نواب مرزا خان داغ دہلوی سے ڈاک کے ذریعے اصلاح لیتے رہے اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں انہیں ایسے اساتذہ میسر آئے، پروفیسر سر تھامس آرنلڈ جیسے، کہ جنہوں نے فلسفے میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کی. یہ آرنلڈ وہی صاحب علم و فضل انسان ہیں کہ جنہوں نے علی گڑھ کالج میں پروفیسری کے زمانے میں علامہ شبلی مرحوم کی بھی رہنمائی کی تھی. اساتذہ کا اچھا ہونا شاگردوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا باعث بنتا ہے. استاد کسی زمانے میں شاگرد کی شخصیت پر اور اس کے فکر پر اثر انداز ہونے والی سب سے بڑی پرسنالٹی ہوا کرتا تھا. لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب تعلیم مشن تھی اور علم حاصل کرنا عبادت تھا. جب تعلیم تجارت بن گئی اور معلم کاروباری ہو گیا تو استاد اور شاگرد کے درمیان دکاندار اور گاہک کا ہی رشتہ تقریباً قائم ہوا. اور جسے ہم معمار قوم کہتے تھے وہ آہستہ آہستہ مسمار قوم بنا. انہیں ابتدائی اساتذہ بہت اچھے میسر آئے. شروع میں سید میر حسن، درمیان میں داغ دہلوی اور پھر پروفیسر نالنڈ، اسی طرح کیمبرج یونیورسٹی میں ڈاکٹر ٹیگرٹ، براؤن، نکلسن وغیرہ، یہ تمام اساتذہ. اور پھر شاعری میں اقبال نے مولانا شبلی سے، مولانا حالی سے اور اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ سے خطوط کے ذریعے اپنا تعلق قائم رکھا. 1901 میں یا 1901 سے دو تین سال پہلے لاہور کے مشاعروں میں آپ شریک ہونے لگے. آپ کی پہلی نظم اپریل 1901 میں مخزن رسالہ کے پہلی جلد کے پہلے نمبر میں شائع ہوئی. 1905 تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انگلینڈ چلے گئے. اور لاہور میں جب تھے تو انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں آپ لازماً ایک نظم پڑھا کرتے تھے اور مترنم آواز میں آپ کی نظم کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. انجمن حمایت اسلام کے گراں قدر کاموں کے اثرات آج تک لاہور میں موجود ہیں. لوگ کام کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے کام انہیں زندہ رکھتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، 1905 سے 1908 تک اقبال کی شاعری کا دوسرا دور یورپ میں گزرا ہے. شاعری کا تیسرا دور 1908 کے بعد اردو سے فارسی کی طرف رجحان سے شروع ہوا، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے افکار کے لیے، ان کے افکار کے اظہار کے لیے اردو کا دامن تنگ ہے. تو انہوں نے ایک اس زمانے کی مسلم ثقافتی زبان یا بر صغیر کی مسلم ثقافتی زبان فارسی کی طرف توجہ دی اور پھر آہستہ آہستہ اقبال آگے بڑھے اور اس مقام پر پہنچے کہ آپ کو ایک عظیم فلسفی اور شاعر مشرق کہا جانے لگا. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال کو صرف فلسفی کہہ کر دینی مفکرین سے خارج کر دینا یہ اقبال کے ساتھ زیادتی ہے. وہ ایک بڑے دینی مفکر اور دینی درد کے حامل مسلمان, عالم اسلام کے اس عظیم فرزند کو جس کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں اور مظلوم اقوام کے نام ہے, شاعر مشرق کہہ کر محدود کر دینا یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے. وہ شاعر مشرق نہیں بلکہ شاعر انسانیت ہے, اور ان کا مؤثر ترین کلام فارسی میں ہے. اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم انہیں قومی شاعر تو کہتے ہیں, لیکن جس زبان میں ان کی شاعری ہے, زمانے یار من ترکی و من ترکی نمے دانم, یہ صورتحال ہے کہ وہ زبان سرے سے نصاب سے نکال دی گئی. یعنی دنیا بھر کی اقوام اپنی زبانوں کو زندہ کر رہے ہیں, یہودی ہیبرو کو زندہ کر رہے ہیں, اور ہم اپنی ثقافتی زبان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. بلکہ اب تو لوگ فخری انداز میں کہتے ہیں کہ سوری سر, ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی, ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی. اور اکثر حضرات مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے 5 بجے کا وقت دیا ہے, میں انشاءاللہ 5 بجے تشریف لاؤں گا. یعنی اردو سے بھی ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمارے ہاں انگریزی خان طبقے میں دینی فکر کا بڑا سرخیل سر سید صاحب کو سمجھا جاتا ہے. وہ کئی خدمات کے حوالے سے لائق قدر شخصیت ہیں, لیکن دینی فکر, ان کی دینی فکر ایک مرعوب ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. انہوں نے دین کو مرعوبانہ انداز سے پیش کیا, جس کی وجہ سے سلف کی ہر تعبیر مشکوک دکھائی دیتی ہے. وحی, معجزات اور تاریخ انبیاء کے بارے میں ان کی آراء متنازع ہیں. اقبال اس معاملے میں سر سید کی ضد ہے. وہ عقائد جدید پر تنقید کرتے ہیں اور سلف کی تعبیروں کو حقائق اور دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. اقبال مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا نشان ہے. وہ شاعر بھی ہیں, مفکر بھی ہیں, حکیم الامہ بھی ہیں, مفکر پاکستان بھی ہیں, اور تہذیب و تمدن مغرب کے نقاد بھی ہیں. بلکہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ اقبال قرآن کا شاعر ہے اور شاعر کا قرآن ہے. یعنی قرآن کے مفہوم کو اپنے کلام میں بیان کرنے والا ہے, اور ان کا کلام اس قدر معجز ہے, عاجز کر دینے والا ہے کہ دوسرے شاعروں کے ہاں اس کی مثال نہیں ملتی. جیسا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں اہل عرب کو بار بار چیلنج کیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن معجز ہے, عاجز کر دینے والا ہے, اس کے مقابلے میں اہل عرب کوئی کلام نہیں لا سکے. ایک علامہ اقبال کے ہاں استدلال بھی ہے, جذبات بھی ہیں. ان کے کلام میں ذکر و فکر دونوں اکٹھے نظر آتے ہیں. محض فکر
فلسفیانہ سوچ کو جنم دیتا ہے، اور محض ذکر تصوف کے محدود دائرے میں انسان کو رکھتا ہے۔ قرآن نے ایمان والوں کی شان یہ بیان کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ ان کے ہاں ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ ذکر اور فکر دونوں اقبال کے ہاں اکٹھے نظر آتے ہیں، اور فکر اقبال کی عظمت پر ایک بڑی دلیل بانی پاکستان کا یہ جملہ بھی ہے جو قائد اعظم نے 24 مارچ 1945 کو یوم اقبال پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ غور کیجئے ذرا، انہوں نے کہا تھا اگر میں مسلمانوں کے نصب العین، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے نصب العین، یعنی اسلامی ریاست کے حصول تک زندہ رہا اور اس وقت مجھے اقبال کی تخلیقات اور مسلم ریاست کی حکمرانی میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا گیا، تو میں پہلی چیز کو ترجیح دوں گا، یعنی اقبال کے افکار کو ترجیح دوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اقبال کے کلام کا جائزہ لیں تو اقبال کے کلام میں پہلی چیز یا نمایاں چیز فرد کی تعمیر، بیداری مسلم اور امت اسلامیہ کا استحکام، اس کی تڑپ دکھائی دیتی ہے، خودی کی تعمیر۔ اقبال کہتے ہیں بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، رائی زور خودی سے پربت، پربت پہاڑ، اور پربت ضعف خودی سے رائی۔ اور خودی کسے کہتے ہیں؟ کہتے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ خودی کا پوشیدہ راز کیا ہے؟ کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ الہ کا حق اقتدار اعلی، مقتدر اعلی اور حاکم حقیقی اور امر کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ خودی کے تحفظ کا درس دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، غور کیجئے ذرا، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، جو قومیں اپنے فیصلے دوسروں پر چھوڑتی ہیں، دوسروں کی دست نگر ہوتی ہیں، وہ یقیناً ذلت اور پستی سے نہیں نکل سکتی، اس کی طاقت، وہ محکوم رہیں گی، وہ مظلوم رہیں گی، وہ اس مردہ لاشے کی طرح ہوں گی جن پر چیونٹیاں بھی شیر ہوتی ہیں۔ اس کی تقدیر میں ہے محکومی و مظلومی، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، شخصی اعمال اور افراد کی غلطیاں فطرت معاف کر دیتی ہے، فطرت چشم پوشی کر لیتی ہے افراد کی غلطیوں سے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، لیکن جب قوم مجموعی طور پر کوئی گناہ کرتی ہے اور جرم کرتی ہے تو پھر فطرت اس سے انتقام لیتی ہے۔ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہو نہ اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں روحانی قیادت سے بھی مایوس ہوں، اس لیے کہ یہ بھی اخلاص سے محروم ہے، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ سیکولر نظام تعلیم اور تہذیب مغرب کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے انسانوں تک محض نالج کو منتقل کرنے والا اور اپنے سلف کی اقدار اور روایات کو ان تک منتقل نہ کرنے والا نظام ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ تعلیم میرے بزرگوں اور دوستو محض الفاظ کی شناسائی کو نئی نسل تک منتقل کرنے کا نام نہیں، معلم اپنی روایات بھی اپنے شاگردوں تک منتقل کرتا ہے اور خودی کو خلاصہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، اس کو اساس بناؤ۔ وقت نہیں تفصیل کا، خودی سے مراد کیا دے رہے ہیں؟ خودی نیابت الہی کا نام ہے، خودی ضبط نفس کا نام ہے، خودی اطاعت کا نام ہے، خودی اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنا، زندگی کے ہر کام کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا، خود کہتے ہیں کہ خودی سے آگاہی کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں، چوں مسلمانا اگر داری جگر، در ضمیر خیش و در قرآن نگر۔ اگر تو نے اپنے حوصلے اور ہمت کو اور اپنی جرت اور غیرت دینی کو بیدار کرنا ہے تو پھر تجھے اپنے اندر بھی جھانکنا ہوگا اور قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، سب جہان تازہ در آیات اوس، عصر ہا پیچیدہ در آنات اوس، چون کہن گردد جہان در برش، می دہد قرآن جانے دیگرش۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ یہ اشعار بالکل ہم سے ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر حقائق رکھتا ہے، پیچیدہ زمانے کے مسائل کا حل رکھتا ہے، اور قرآن ایک نئے جہان کی تعمیر کرتا ہے، اور پھر غیرت دینی کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا، خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تیری غیرت دینی برقرار ہے اور بیدار ہے تو پھر یہ مالی طور پر غیر مستحکم ہونا اور اس کی خاطر کاسہ گدائی ان لوگوں کے سامنے پھیلانا جو ڈوب اور کا مطالبہ لے کر وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں جس سے تیری غیرت برباد ہوگی. ایسا نہ کرنا, بھوکے رہ لینا تجھے منظور ہے لیکن اپنی غیرت دینی کو برقرار رکھ کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. حیدر کی قوت جو کی روٹی کھانے میں تھی, وہ بھی اگر مصالحت کر لیتا حالات سے تو اس کے لیے بھی بہت کچھ میسر ہو جاتا. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان تمہیں کیا یاد نہیں حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر. تجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی الوہیت, کسی کو الہ کے طور پر مت پکار. تیرا رب, تیرا خالق اور تیرا الہ اور مالک اللہ ہے. دوسری چیز عشق نبوی ہے جو اقبال کے ہاں بہت غالب اور نمایاں ہے. عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال بہت آگے ہے. بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم آؤس گربعون رسیدی تمام بولا حبیس. سارے کے سارے دین کا خلاصہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستگی ہے. اگر ان کے دامن سے تو وابستہ نہیں ہوتا اور اپنی معاشرت, اپنی معیشت, اپنے اقتصاد, اپنے بازار, اپنی یونیورسٹی اور اپنی عدالت کو مصطفیٰ کے دامن سے تو وابستہ نہیں کرتا تو کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن تو اللہ کے ہاں بولا ہم شمار ہو. گربعون رسیدی تمام بولا بھی دردل مسلم مقام مصطفیٰ, آبرو ما زنام مصطفیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب سنتے تو اقبال پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی اور قرآن پڑھتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حتیٰ کہ جس قرآن کو اقبال اپنے سامنے رکھ کر قرآن کے نسخے کو تلاوت کیا کرتے تھے, ان کے تلاوت کرنے کے بعد اسے دھوپ میں رکھا جاتا تھا تاکہ آنسو خشک ہو جائے. اقبال شاہین کے استعارے سے, شاہین کے استعارے سے مومن کو اعلی اقدار کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں. غور کیجئے, شاعری میں دلیری, آزادی, خودداری اور بلند پروازی ہے. شاہین کی جو خوبیاں ہیں وہ اقبال نے جمع کی ہیں. شاہین دلیر ہے, باز دلیری ہے, آزادی ہے, خودداری ہے, بلند پروازی ہے. وہ کبھی کرگس کی طرح کسی مردار پر نہیں, مردار کے گوشت پر نہیں جھپٹتا. اسلامی اقدار میں بھی جرأت, قوت, غیرت اور خودداری ہے. علامہ اقبال نے کہا, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حلقہ یارہ میں مکے نہیں دکھاتا, حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم ہوتا ہے, اور رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد ہوتا ہے. اور کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری. اگر مسلمان کفر کو پسند کر رہا ہے, کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری, مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. وہ ایک درویش تھے نا, اللہ والے تھے. بادشاہ نے کہا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اپنے وزیر کو ساتھ لیا، اس زمانے میں ایسا ہی نظام تھا، ملنے کے لیے گئے۔ درویش اپنے مزاج میں مگن تھے، پاؤں پسارے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ آئے، انہوں نے پاؤں ویسے ہی پسارے رکھے، پاؤں پھیلائے رکھے، بادشاہ سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی۔ جب جانے لگے تو وزیر نے کہا کہ حضرت کم از کم آداب شاہی کا ہی خیال کیجئے، بادشاہ سلامت آئے ہیں، آپ اپنے پاؤں ہی سمیٹ لیتے۔ اور انہوں نے فرمایا، پگلے، جب سے ہم نے ان سے ہاتھ سمیٹے ہیں پاؤں سمیٹنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ ہم اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے تو پھر ہمیں پاؤں سمیٹنے پڑتے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے اسے پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں، اور جو ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے نکل جاتا ہے پھر وہ اس کے اندر بو اسد اللہ ہی ہے۔ مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، تیرا جوہر نوری ہے، تیری کریشن کس چیز سے ہوئی ہے اس پر ذرا غور کر، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو، اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے یورپ کی آب و ہوا میں، یورپ کی آب و ہوا میں رہ کر اس کی تہذیب کو اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ہمارا خیر سے پڑھا لکھا طبقہ، اور ہمارے رائٹرز، اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جس طرح سے ہمیں بری طرح اس راہ پر ڈال رہا ہے، اقبال کی بھی بات کبھی سن لو۔ چنانچہ اقبال مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن سے خبردار کرتے ہوئے بڑے سوز سے کہتے ہیں، مجھے تہذیب حاضر نے عطا وہ کی ہے آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری، تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری۔ یعنی سوچتا ہوں تو مغرب کی طرز پر سوچتا ہوں، اور مغرب سے مرعوب انداز میں سوچتا ہوں، اور یقین و ایمان ہے تو ہندو کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اپنے ایک خطبے میں فرمایا، ہم نے اپنی تعلیمی جد و جہد میں اس حقیقت پر نظر نہیں ڈالی کہ اغیار کے تمدن کو ہر وقت اپنا رفیق بنائے رکھنا اپنے تئیں اس تمدن کا ہلکا بگوش بنا لینا۔ ذرا غور کیجئے، ذرا الفاظ پر ذرا غور کیجئے، ہم نے اپنی تعلیمی جد و جہد میں اس حقیقت پر نظر نہیں ڈالی، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اغیار کے تمدن کو، لائف سٹائل، غیروں کا لائف سٹائل۔ میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ قرآن میں تین جگہ یہ آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تین جگہ آئی ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، ان کو دو چیزیں دے کر دی ہیں، دو چیزیں۔ یہ آیت قرآن میں تین جگہ آئی ہے، ایک ہے الہدا اور دوسرا ہے دین حق۔ اور الہدا کا تعلق عقیدے سے ہے، الہدا کا تعلق نظریے سے ہے، الہدا کا تعلق فکر سے ہے، اور دین حق سے مراد لائف سٹائل ہے، دین حق سے مراد طرز زندگی ہے، دین حق سے مراد طرز حیات ہے، رہن سہن کا انداز اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اعتقادی طور پر ہدا دے کر، اور عملی زندگی میں ایک طرز حیات دے کر بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، اس طرز حیات کو تمام طرز ہائے زندگی پر غالب کر دیا جائے. یہ اللہ کے رسول کا بعثت کا مقصد ہے. ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت کے لائق اللہ ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے. ہم نے اپنی تعلیمی جد و جہد میں اس حقیقت پر نظر نہیں ڈالی کہ اغیار کے تمدن کو ہر وقت اپنائے رکھنا، اپنائے رکھنا، ہر وقت اغیار کے تمدن میں اپنے آپ کو مگن رکھنا، اپنی نسل نو کو بری طرح سے اغیار کے تمدن میں رنگ دینا، تمدن رہن سہن کے طریقے، اپنے تئیں اس تمدن کا حلقہ بگوش بنا لینا، یہ وہ حلقہ بگوشی ہے جس کے نتائج دوسرے مذہب کے دائرے میں داخل ہونے سے بڑھ کر خطرناک ہے. یہ وہ حلقہ بگوشی ہے جس کے نتائج دوسرے مذہب کے دائرے میں داخل ہونے سے بڑھ کر خطرناک. یہ کسی مولوی صاحب کا واعظ نہیں ہے، کسی خطیب کی تقریر نہیں ہے، یہ اس اقبال کی بات ہے جس کو آپ نے مفکر پاکستان مانا ہے، مصور پاکستان مانا ہے. آج ملک کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ووٹ ڈلوائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم قوم کی رائے لیں گے کہ یہ اسلام چاہتے ہیں یا سیکولر نظام چاہتے ہیں، یا تو پھر یہ بڑے جھوٹے تھے یا پھر آج کا یہ کہنے والا جھوٹا ہے. تہذیب فرنگ کے نقصانات کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات جس پر تم لٹو ہو گئے ہو. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وحی کی گائیڈنس سے محروم، قرآن و سنت کی گائیڈنس سے محروم. حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو، اقبال کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم بہت صحیح بات لکھ گئے. انہوں نے لکھا کہ میری رائے میں اقبال کے ہاں دو فکر ایسے ہیں، اقبال کو ہم اپنا شاعر کہہ رہے ہیں تو کم از کم ان کی بات بھی ماننے والے بنے. میری رائے میں اقبال کے ہاں دو فکر ایسے ہیں جو اسے کبھی اشتراکیوں کی صف میں نہیں بیٹھنے دیتے، ایک عقیدہ توحید و الہام اور دوسرا جذبہ عشق رسول. علامہ خود فرمایا کرتے تھے، میرے کلام کا منبع قرآن و سنت ہیں، کوئی آدمی میرے کلام کی روح کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے ان دو ماخذوں پر عبور حاصل نہ ہو. توحید باری تعالیٰ کے ذکر میں یعنی ان کا کلام بے پناہ بھرا پڑا ہے. اس سے کہتے ہیں صدم کدا ہے جہاں، اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا وہ خلیل ہے اللہ کا. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جذبہ حب رسول کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، الفاظ پر ذرا غور ہو، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. سارے قرآن کا خلاصہ اور ایمان کی روح اور دین کی جان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور آج ملت اسلامیہ کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کے اندر سے روح محمد نکالو، پھر یہ ہمارے کام آئیں گے. اپنے دوست نیاز الدین خان کو خط لکھا، خط کا جواب دیا. انہوں نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مجھے الحمدللہ اللہ کے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے حرمت اللہ کے حبیب کی کتنا خیال ہے. نیاز الدین خان کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو، اس زمانے میں یہ سعادت کی بات ہے. اور آگے لکھا، قرآن شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ اقبال کی رائے ہے، یعنی میں تو کہہ ہی رہا ہوں، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن چلو اقبال کی مان لو. قرآن شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ ذات نسبت محمدی پیدا ہو. دیکھو نا کہ جی شاعر کا کلام اگر آپ نہیں بھی سمجھ رہے، آپ شاعر کا کلام اگر دہرا رہے ہیں اور شاعر کو پتا ہے کہ یہ شخص میرا کلام پڑھ رہا ہے تو شاعر اس پر خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ جو جاننے والا ہے، اللہ کا کلام جب آپ دہرا رہے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ، اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق خواب میں آئے، کہا مالک نے عرض کیا، یا اللہ تیری قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا میری کتاب قرآن پڑھا کرو، سمجھ کر یا بے سمجھے. کہا جیسے بھی پڑھو گے ہماری قربت ضرور تمہیں میسر آئے. میں نہیں کہتا سمجھ کر نہ پڑھ، سمجھ کر پڑھو لازمن. دنیا میں ہم ایک عجوبہ ہیں، دنیا میں جو درخواست جمع کراتا ہے اس کو کم از کم معلوم ہوتا ہے کہ درخواست میں کیا ہے. ہم 5 ٹائم درخواست جمع کراتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں اس درخواست میں کیا ہے. لیکن قرآن سے نسبت ضرور قائم کرو، یہ کہہ کر کے جی اور جی سمجھے بغیر پڑھنا ہمیں طوطے علی گالے، پڑھتے رہو. اس نسبت محمدیہ کے پیدا ہونے کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ قرآن کے معنی بھی آتے ہوں، خلوص اور محبت کے ساتھ محض قراءت بھی کافی ہے. اور حضور کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا میں تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ. اسی نام سے ہے، اور آخر میں کہا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس مظلوم شاعر سے ہم بحیثیت قوم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اس کو قومی شاعر کہہ کر اس سے ہمارا نظام تعلیم کیا سلوک کر رہا ہے؟ ملکوں نے اپنے ہاں انقلاب کے لیے جس کی شاعری کو بنیاد بنایا ہے، وہ شاعری اور وہ اقبال ہمارے ہاں کس صورتحال سے دوچار ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اللہ ہمیں اس کا احساس اور شعور نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا۔